الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم رب إن الطفل أحب إلي مما يدعونني إليه. نکاح اور طلاق کے مسائل ختم ہونے کے بعد اب توضیح المسائل میں بہت مختصر چیپٹر رہ گئے ہیں جن کا بیان کیا جانا ضروری ہے. بنیادی طور پر دو ہی اہم مسئلے اب باقی ہیں، ایک اجارے کا مسئلہ، کرائے کا مسئلہ، اور دوسرا میراث کا مسئلہ. لیکن یہ دونوں مسئلے کیونکہ کم از کم دستخط تقاریر کے مقتضی ہیں، اس لیے ان حالات میں جبکہ ہمارے حج میں جانے کی تاریخ قریب آ رہی، کسی ایسے موضوع پر گفتگو شروع کرنا مناسب نہیں کہ جو بہت دور جاتا ہو اور سلسلہ کٹ جانے سے آپ لوگوں کو ضرورت کا سامنا کرنا پڑے. چنانچہ کچھ مختصر مسئلے دو تین ہفتے آئیں اور انشاءاللہ حج سے واپسی کے بعد یہ دو اہم مسئلے بیان کیے جائیں گے اور توضیح المسائل سے ختم ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر کچھ اور اہم مسئلے دوسری دفعہ کی بڑی بڑی کتابوں سے. آج ایک اہم ترین مسئلہ جو ہمارے معاشرے میں روزانہ پیش آتا رہتا ہے، اور یہ مسئلہ ہے رد مظالم سے متعلق. انسان اپنے دوسرے ساتھی کا قرضہ لیتا ہے، پیسہ لیتا ہے، واپس نہیں کیا، کوئی چیز بھی واپس نہیں کی، کتاب، پینسل، کاپی، کاغذ، کھانے پینے کی چیز. تو رد مظالم میں بہت وسیع اصطلاح، یعنی تمام زندگی ایک آدمی دوسرے مسلمان کو مالی اعتبار سے جو نقصان پہنچایا، ان نقصانوں کو ادا کرنا پڑے، ان کا جبران کرنا، ان کو اس گناہ کو معاف کرانا، یہ رد مظالم کہلاتا ہے. اور اسی کی ایک شاخ ہے غصب کے احکام، یہ توضیح المسائل میں شامل ہے. آج ہماری گفتگو غصب پر ہوگی اور پھر باقی مسائل آئندہ دنوں کو آئیں گے. غصب کے معنی یہ ہیں کہ انسان کسی دوسرے مسلمان کے مال میں ظلمن، قہرن، جبرن اس کے مال پر قبضہ کر لے اور بغیر کسی شرعی اختیار اس کے مال کو اپنی ملکیت میں قرار دے. اب چاہے یہ گندم کا ایک دانہ ہو، ایک پینسل یا ربڑ ہو، ایک کتاب ہو، زمین کا ٹکڑا ہو، مکان ہو، کاروبار ہو، دکان ہو، کوئی چیز ہو، کسی دوسرے مسلمان کے مال پر زبردستی قبضہ کر لینا، کسی دوسرے مسلمان کی ملکیت پر زبردستی قبضہ کر لینا، یہ کہلاتا ہے غصب، جس کا تذکرہ علماء کی زبان پر اور فقہ کی کتابوں میں جگہ جگہ نظر آتا ہے. مثلاً جس لباس میں نماز پڑھیں وہ غصبی نہ ہو، جس جگہ نماز پڑھیں وہ غصبی نہ ہو، جس پانی سے وضو کریں غصبی نہ ہو، جس جگہ غسل کریں وہ غصبی نہ ہو. یہ لفظ بہت تکرار کے ساتھ آتا رہتا ہے. تو غصب کہتے کسے ہیں، اور جب کوئی انسان یہ گناہ کر لے تو اب اس کے ازالے کی، جس کی توبہ کی ترکیب کیا ہے. تو غصب کے معنی یہ ہے کہ کسی دوسرے کے مال میں حصے دار بن جانا، دوسرے کے مال سے قبضہ کر لینا، دوسرے کے مال کو ظلمن، قہرن، جبرن اپنے اختیار میں لے لینا،
یہ کہنا ہے یہ حرام ہے، عقلن بھی حرام ہے، ہر انسان کی عقل فیصلہ کرے، اور شرعن بھی حرام ہے. بہت سخت روایات ہیں اس سلسلے میں. توضیع المسائل کا پہلا ہی مسئلہ یہ ہے، روایت یہی ہے کہ ذرا سی زمین کا ٹکڑا اگر کسی نے غصب کیا، پیغمبر اسلام کی روایت، تو روز قیامت ساتوں زمینوں کی زمین جتنی گہرائی میں چلی گئی ساری کی ساری چھوڑ کر اس انسان کے گلے میں لٹکائی جائے، اور اس پر باقاعدہ تفصیلی تقاریر ہوں گی بات کی. اب غصب حرام، یعنی دوسرے کی ملکیت پہ قبضہ جما لینا یہ حرام. اور پھر ہم بتا دیں کہ یہ لفظ ملکیت میں غلط فہمی پیدا نہ ہو، کسی کی جائیداد، مکان، دکان، زمین پہ قبضہ کر لیں، یا ایک معمولی سی پینسل، ایک معمولی سے ربڑ پہ قبضہ کر لیں، اسے واپس نہ کریں، اپنی جیب میں ڈال لیں، یہ بھی غصب کہلاتا ہے. تو اب غصب بالکل حرام، اور جس نے غصب کیا ہے وہ اس تمام عرصے گنہگار رہے گا اور عدالت سے خارج رہے گا جب تک کہ وہ یہ چیز اپنی مالک کو واپس نہ کرے. یہ مسئلہ بڑی توجہ سے سنیں، آج کل کے دور میں اس مسئلے کے اندر آپ کو دو فائدے حاصل ہوں گے. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ میں سے کسی کا جاننے والا اس گناہ کا شکار ہے تو آپ اسے بتا سکتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ مظلوم، کسی نے آپ پر ظلم کیا، کسی نے آپ کے مال کو غصب کیا، تو اس کے لیے بھی شریعت کی کچھ سہولتیں ہیں جو ان مسائل میں آپ کے سامنے آ جائیں. بہرحال پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ غصب کرنا حرام، چاہے وہ کسی کی ذاتی ملکیت ہو یا اجتماعی ملکیت کی چیز ہے، اسے بھی اگر کوئی آدمی غصب کر لے تو وہ حرام. ذاتی ملکیت کی چیز یہ ہے کہ ہمارا مکان کوئی دوسرا اس میں قبضہ جما کے بیٹھ جائے، یا ہمارے گھروں میں جو عام طور پر ہوتا ہے میراث کا مسئلہ، باپ کا انتقال ہوا، اب اس کی جائیداد جن وارثوں کو ملنا چاہیے ان کو نہیں دی جاتی، دوسرے لوگ اس میں رہنے لگے، چچا نے قبضہ کر لیا، پھوپا نے قبضہ کر لیا، یا بہرحال بغیر وارثوں سے پوچھے ہوئے وہ اس میں رہنے لگے. کاروبار تھا، ایک شریک دوسرے شریک کے مال کا قبضہ کر بیٹھا، پورا اپنے اختیار میں لے لیا. یہ ہے انفرادی چیز. اور اجتماعی چیز، امام بارگاہ، مسجد، پل، تفریح، یہ تمام مقامات جو پبلک کے لیے، عام لوگوں کے لیے کھلی ہوئی، اس میں بھی اگر کوئی آدمی اس طریقے سے کام کرے کہ دوسروں کو اس سے فائدہ نہ اٹھانے دے. تھوڑا اس کا مسئلہ آ چکا، ایک سڑک اس طریقے سے سڑک کو روک کر کھڑے ہو گئے، مثلا اپنی گاڑی کھڑی کر دی، ٹھیلا کھڑا کر دیا، دوستوں کے ساتھ جھمگٹا لگا دیا کہ دوسروں کے لیے اب راستے میں آنے جانے میں پریشانی، یہ بھی غصب کہلاتا ہے. مسجد ایک خاص جگہ اپنے لیے مخصوص کر لی کہ بس اب یہاں میرے سوا کوئی آ کر نہیں بیٹھ سکتا ہے، محفل ہے، امام بارگاہ، یا کوئی تفریح، پارک ہے، کوئی تفریح، پل ہے، وہ تمام چیزیں جو عام لوگوں کے لیے، ان کو اگر کوئی شخص اس طریقے سے استعمال کر دے کہ اس کے علاوہ دوسرے اس کو اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو یہ بھی غصب کہلاتا ہے، اور ایسا کرنے والا بھی گناہگار ہے. اب یہ تو ہو گئی غصب کی تعریف، کہ غصب انفرادی طور پر بھی ہوتا ہے، کسی ایک انسان کی چیز پر قبضہ کرنے اور اس کے مالک کو اس سے فائدہ نہ اٹھانے دے. اور اجتماعی طور پر بھی ہوتا ہے کہ عام آدمیوں کے لیے جو چیز بنائی گئی جس میں ہم بھی حق رکھتے ہیں اور دوسرا بھی رکھتا ہے، ہم اس طرح سے قبضہ کر لیں کہ ہمارے سوا کوئی اور اسے استعمال نہ کر سکے، وہ بھی حرام. جب کوئی انسان غصب کر لے، یعنی دوسرے کے حق کو چھین، زبردستی اس کے حق کو اپنے پاس لے جائے، تو اب اس کی توبہ، اس کا ازالہ یہی ہے کہ فوراً مالک کو وہ چیز واپس کی. غصب کے مسائل میں صرف یہی مسئلہ ہے کہ واپس کس طرح کیا جائے گا، اس کا طریقہ کیا ہے. اگر کسی کی چیز پر قبضہ کر دیا تو اسے واپس کرنا واجب، فوراً واپس کریں جیسے ہی دل میں خوف خدا پیدا ہو اور گناہ سے بچنا چاہیے. اگر اس چیز کو واپس نہیں کر سکتے کیونکہ وہ چیز ضائع ہو گئی، ختم ہو گئی، کھو گئی، تو اب واجب ہے کہ اس کا بدلہ، اس کا عوض مالک کو واپس کیا جائے. اور اگر اس چیز کو کوئی نقصان پہنچا چکے ہیں آپ، خراب کر چکے ہیں، تو وہ خراب چیز اور جتنا آپ نے نقصان پہنچایا ہے یہ دونوں ملا کر مالک کو لوٹائی جائے. یہ ہے بنیادی مسئلہ. اب اس کے شروعات، اس سے نکلنے والی شاخیں، ایک انسان کسی بھی کوئی چیز غصب کر لے تو مالک کو واپس لوٹانا پڑتا ہے، اور اگر کسی بچے کی کوئی چیز غصب کی گئی تو چونکہ فقہ کے اعتبار سے بچہ کسی چیز کا مالک نہیں ہو سکتا، تو اب آپ یہ چیز بچے کو نہیں بلکہ اس کے ولی، اس کے سرپرست کو واپس کریں. اسکولوں میں جو عام طور پر ایک دوسرے کی چیز دے دی جاتی ہے مذاق کرتے ہوئے، تنگ کرنے کے لیے، اور پھر واپس نہیں کی جاتی، وہ بھی غصب میں آتا ہے. اب واجب ہے کہ اسے آپ اس کے مالک کو واپس پلٹا. یہ ہو گیا پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ چیز کھو گئی، ضائع ہو گئی. ایک کتاب، ایک رسالہ، ایک ڈائجسٹ آپ نے کسی کا اٹھا لیا، غصب ہے، پہلے حرام ہے، گناہگار ہیں آپ جب تک کہ مالک کو واپس نہیں کرتے. اب جیسے ہی آپ اپنے گناہ سے، گناہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا چاہیں تو واجب ہے کہ یہ چیز مالک کو پڑھنا، لیکن وہ کتاب کھو گئی، وہ چیز ختم ہو چکی ہے، یا کسی کا کھانا، کسی کا دال، چاول، جانور، گاڑی، مکان، کوئی چیز بھی غصب کر، اب وہ چیز جو ہے ضائع ہو چکی، کھو چکی، واپس نہیں مل سکتی، تو اب کیا کریں؟ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں فقہ کے اعتبار سے ان کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے مثلی اور ایک کو کہا جاتا ہے قیمتی. مثلی وہ چیز ہے کہ ایک ہی قسم کی چیزیں، جیسی چیز ایک ہے بالکل اسی جیسی ہزاروں چیزیں موجود ہیں. مثلاً ایک کتاب، ایک رسالہ، ایک اخبار، ایک ریکارڈ، گاڑی، یہ تمام چیزیں جو ہیں ایسی کہ کتاب ہو گئی ویسی ہی دوسری کتاب آپ کو بازار سے مل سکتی ہے. اور ایک چیز ہوتی ہے قیمتی، یعنی اس کے اندر ہر چیز دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، کبھی اس کی دو چیزیں بالکل ایک جیسی نہیں ہو سکیں گی. جس کی واضح مثال فقہ میں ایک جانور بتائی گئی، بھیڑ، بکری. اب کیونکہ فقہ تو شہر اور گاؤں ہر ایک کے لیے ہوتی ہے، اس لیے اس کی مثالیں ذرا آپ کو عجیب لگیں گی، لیکن صرف اس لیے کہ سارے مسائل پیش آ سکتے ہیں آپ کو بیان کر دینا ضروری ہے. اب ایک چیز ہے مثلی، یعنی اگر وہ چیز کھو گئی تو ویسی ہی دوسری چیز بازار میں آپ کو مل جائے گی. ایک کتاب کھو گئی ویسی ہی دوسری کتاب آپ بازار میں لے جا کے خرید سکتے ہیں. ایک رسالہ کھو گیا ویسا ہی دوسرا رسالہ آپ کو بازار میں مل جائے. ایسا آپ نے کسی کا کیسٹ یا ٹیپ ریکارڈر دیا اور وہ ٹوٹ گیا، کھو گیا، ضائع ہو گیا، ویسا ہی اسی ماڈل کا دوسرا آپ کو مل جائے، آپ جا کے لا سکتے ہیں. گاڑی آپ نے کسی سے لی، غصب کر لی، اس کے بعد ایکسیڈنٹ ہو گیا، ختم ہو گئی، ضائع ہو گئی، ویسی ہی دوسری آپ خرید کر دے سکتے ہیں اسی ماڈل کی، اسی قسم کی. تو جو چیز گم ہو گئی ہے آپ کے پاس، آپ نے پہلے غصب کیا تھا، گناہگار بن گئے، اب اس کے بعد وہ چیز ضائع ہو چلی گئی، گناہ سے آپ بچنا چاہیں تو بالکل ویسی ہی چیز خرید کر مالک کو واپس کر، یہ آپ کے لیے واجب ہے. پیسے لے جا کے نہیں رکھ سکتے بلکہ وہی چیز بازار سے خریدیں اور خرید کر مالک کو پہنچائیں، چاہے اب اس چیز کی قیمت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا. ایک 200 روپے کی چیز آپ نے خریدی، پر کیجیے کہ کیسے آپ نے خریدا تھا 10 روپے کا تھا، آج 25 روپے کا مل رہا، تو اب آپ یہ سوچ کر کہ میں نے 10 روپے کا اسے نقصان پہنچایا ہے، 10 روپے اسے نہیں دے سکتی، بلکہ واجب ہے کہ یہی چیز لے جا کر مالک کے حوالے آپ کریں. یہ تو ہو گیا پہلا مسئلہ. اس کے اندر بھی اگر جو چیز آپ سے ضائع ہوئی، جو چیز آپ سے ضائع ہوئی ویسی ہی چیز آپ کو لے جا کے واپس کرنا ہے. مثلاً ایک کتاب، اس کتاب کے اندر دو قسم کے ایڈیشن ہیں، ایک ڈیلکس ایڈیشن ہے اعلیٰ کاغذ پر جس بندی کے ساتھ کور چڑھا ہوا، اور ایک عام کتاب ہے معمولی کاغذ سے چڑھی ہوئی. آپ نے اگر اعلیٰ قسم کی کتاب لی اور وہ آپ سے ضائع ہو گئی، تو اب آپ کو واپس وہی کتاب کرنا پڑے گی. آپ یہ سوچ کر کہ میٹر تو وہی ہے، باتیں تو وہی ہیں، تو جو سستا ایڈیشن اس کا مل رہا ہے وہ لے جا کر واپس پلٹا دیں، یہ جائز نہیں، بلکہ جیسی کھوئی ہے ویسی ہی آپ مالک کو واپس کر دیں. آتا چاول یہ تمام چیزیں اسی میں آتی ہیں. آپ نے ضائع کر دیا کسی کو، قیمت دینے سے کام نہیں چلے گا. آٹا ضائع ہوا ہے تو آٹے کے بدلے آٹا دینا پڑے گا، چاول ضائع ہوا ہے چاول کے بدلے چاول دینا پڑے گا. البتہ اگر کبھی ایسی صورت حال ہو کہ وہ چیز مارکیٹ میں موجود ہی نہ ہو، مل تو جاتی لیکن آج کل بازار میں نہیں، ختم ہو چکی، اس کے ملنے کا امکان نہیں. مثلاً 10 سال پہلے آپ کسی کا ایک رسالہ لے گئے تھے پڑھنے کے لیے، واپس نہیں، غصب کر لیا، آپ گناہ گار بن گئے. آج آپ کے لیے واجب ہے کہ مالک کو وہ چیز واپس کر. اسکول میں آپ پڑھتے تھے، کسی دوست کے کورس کی کتاب لے گئے، اب وہ کورس بھی بدل گیا، کتابیں بھی ختم ہو گئی، بازار میں کتاب کا نام و نشان تک نہیں، اب کیا کریں؟ تو یہاں سے ایک مجبوری آ گئی. اس صورت میں پھر آپ اس کی قیمت دے سکتے ہیں، لیکن جب تک جو چیز آپ نے غصب کی اس جیسی دوسری چیز بازار میں موجود، تو قیمت دینے سے کام نہیں چلے گا. چیز کے بدلے میں وہی چیز خرید کر آپ کو مالک کے حوالے کرنا ہے. لیکن وہ چیزیں کہ جو ہر چیز، جس کی ہر چیز الگ الگ ہوتی ہے، جیسے بکری، یہ ایک مثال فقہ کی کتابوں میں ہے، اسی کو ہم بیان کیے دیتے ہیں. اب بکری ہے، کسی کی بکری غصب کر لی، کسی کا جانور آپ نے چرا لیا غصب کر لیا. اب ہر جانور دوسرے سے مختلف، یہ ناممکن ہے کہ دو جانور بالکل ایک جیسے پائے جائیں، یہ تو ممکن ہے کہ دو کتابیں ایک جیسی، یہ تو ممکن ہے کہ دو کیسٹ ایک جیسے، لیکن یہ ناممکن ہے کہ دو جانور بالکل ایک جیسے. تو اس کے اندر جو جانور آپ نے غصب کیا ہے، اگر وہ ضائع اگر موجود ہے تو مسئلہ گزر چکا کہ مالک کو لے جا کے پلٹا دیا، اور اگر ضائع ہو چکا ہے، کھو چکا ہے، برباد ہو چکا ہے، مر چکا ہے، ہلاک ہو چکا ہے، تو اب آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ اس جانور کی قیمت مالک کو ادا کریں. قیمت کون سی ادا کی جائے گی، اس میں آقائے خوئی اور آقائے خمینی کا اختلاف ہے. آقائے خوئی کہتے ہیں کہ جس دن آپ نے اس جانور کو غصب کیا، اس جانور کو چھینا، اس دن جو اس کی قیمت ہے وہ قیمت آپ کو دینا پڑے گی. اور آقائے خمینی کہتے ہیں کہ جس دن آپ کے پاس ضائع ہو گیا، اس دن جو قیمت ہے وہ قیمت آپ کو دینا پڑے گی. مثلاً آج سے 15 سال پہلے، 20 سال پہلے آپ نے کسی کو بکری، مرغا، مرغی چرائی، اور اب آپ کو خوف خدا آپ کے دل میں پیدا ہوا، گناہ کا احساس ہوا، اب آپ اس کو واپس کرنا چاہتے ہیں. آپ بکرا چرائے ایک آدمی نے، ایک مثال ہے، اس مثال سے مسئلے آپ خود نکالیے. بکرا چرایا کسی آدمی نے، تو آپ کس وقت چرایا تھا اس وقت اس کی قیمت تھی 100 روپئے، اس کے بعد 4-5 سال رہا قیمت ہو گئی اس کی 300 روپئے، پھر ضائع ہو گئی، آج ہے اس کی قیمت 500 روپئے. آج آپ کو احساس گناہ ہو رہا. اب آقا خود کہتے ہیں کہ آپ کو 100 روپئے دینا پڑے گی، جس دن آپ نے چرایا اس دن جو قیمت تھی وہی قیمت آپ کو ادا کرنا پڑے گی. یہ لفظ چرایا غلط، اس لیے کہ چوری الگ چیز ہے، غصب الگ. غصب کہتے ہیں، غصب کے معنی تقریباً ڈاکے کے مترادف ہے، کسی کی چیز زبردستی چھین کے لے. تو جس دن غصب کیا اس دن 100 روپئے قیمت تھی، آقا خمینی کہتے ہیں کہ 100 روپئے دے دیجئے، ذمہ داری ختم. آقا خمینی کہتے ہیں کہ 300 روپئے دے دیجئے، جس دن وہ چیز آپ کے پاس ضائع ہوئی ہے آپ کی ذمہ داری ختم. آج جو قیمت ہے وہ دینے کو تو بہرحال کوئی مستحق نہیں کہتا ہے، البتہ مستحب ضرور مانتے ہیں تمام علماء کہ جس دن وہ چیز ضائع ہوئی اور جس دن آپ نے چرائی، اس تمام عرصے میں اس چیز کی بازار میں جو زیادہ سے زیادہ قیمت ہے وہ آپ ادا کریں. مثلاً جس دن چرایا اس دن 100 روپئے، جس دن ضائع ہوا اس دن 300 روپئے. آپ اس 5 سال کے عرصے میں پورے بازار میں دیکھیں کہ اس بکری کی قیمت کہیں ایسا تو نہیں کہ بیچ میں کبھی 350-400 تک پہنچ گئی، بعد میں پھر کم ہو کر آخر میں 300 رہ گئی. تو سنت تو یہ کہ اس پورے عرصے میں جو زیادہ سے زیادہ قیمتیں وہ ادا کر دیں، لیکن یہ واجب نہیں. یہ ہو گیا ایک دوسرا مسئلہ. اس کے اندر ایک تیسرا مسئلہ آتا ہے، اور وہ یہ کہ جو چیز آپ غصب کر کے لائیں اور وہ بعد میں ضائع ہوگی، بعد میں وہ چیز ضائع ہوگی، ختم ہوگی، تو اب آپ کو اس کی قیمت تو دینا ہے مالک، اب وہ قیمت کیا ہے؟ آخری کے فتوے کے مطابق اس دن ہو جس دن آپ لے کے آئے تھے اس دن کی قیمت، یا قیمت وہ ہو کہ جس دن ضائع ہوئی تھی اس دن کی قیمت. بہرحال یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. اگر بیچ میں اس چیز میں کوئی اضافہ ہو گیا، مثلاً یہ جانور جو تھا ذرا زیادہ موٹا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے جانور کی قیمت بڑھ جاتی اور بعد میں پھر دبلا ہو گیا یا مر گیا، تو جانور کی قیمت تو آپ دیں گے ہی 100 روپے، لیکن ساتھ ساتھ جو بیچ میں اس میں اضافہ ہو گیا، زیادتی ہو گئی تھی، بوجھ بڑھ گیا تھا، اس زیادتی کی قیمت الگ دینا پڑے گی. اور یہ بات بعد کے مسئلے میں آپ آسانی سے سمجھ لیں. اب آئیے پھر ایک دوسرے مسئلے کی طرف. یہ مسئلہ بڑی توجہ کے ساتھ سنا جائے، یہ پیش آ سکتا ہے. ابھی تک تو گفتگو یہ تھی کہ جو چیز آپ لے کے آئے اگر وہ موجود ہے وہ مالک کو واپس کر دیں، اگر وہ ضائع ہو گئی تو اس کی قیمت دے دیں، یا اگر ویسی ہی چیز مارکیٹ میں ہے تو وہی چیز خرید کر دیں. اب ایک تیسرا مسئلہ ہے کہ وہ چیز تو آپ کے پاس موجود ہے مگر اس میں کچھ تبدیلی آ گئی، وہ چیز وہی چیز آپ کے پاس ہے جو آپ لے کے آئے مگر اس کے اندر کوئی تبدیلی آ چکی ہے. اب تبدیلی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ وہ چیز جو تھی اس سے آپ نے اس کو اچھا بنا لیا، یا ایک چیز تھی اس سے آپ نے اس کو خراب بنا لیا. مثلا ایک کتاب ہم لے کے آئے چوری کر کے، یعنی غصب کر کے، اس کے بعد ہم نے اس کی جلد وغیرہ چڑھا کر اس کو زیادہ بہتر بنا دیا، یا فرض کیجیے کہ کتاب ہم لے کے آئے اس کو پڑھتے رہے پھینکتے رہے ادھر رکھا ادھر رکھا بارش میں دھوپ میں بچوں کے ہاتھ میں وہ پھٹ پھٹا کر، کتاب تو موجود ہے لیکن خراب ہو گئی، کاغذ مڑ چکے ہیں، صفحہ پھٹ چکا ہے ایک، اور اسی طریقے سے اس کی حالت جو تھی وہ رتی ہو گئی ہے، زیادہ خراب ہو چکی ہے. ایک گاڑی بس بھی کسی بھی گاڑی، اب اس کے بعد پھر ہم نے اس میں کچھ پیسہ لگایا، رنگ روغن کرایا، اس کی مرمت کرائی، اس کی کنڈیشن زیادہ بہتر کر دی، یا نہیں معاملہ اس کا الٹا ہو گیا کہ جیسی گاڑی تھی ہم نے ویسی رکھی اور استعمال کرتے رہے، کبھی ٹکر ہوئی، کبھی ایکسیڈنٹ ہوا، کبھی ٹوٹ پھوٹ ہوئی اور اس کی حالت بھی کر دی. اب اس سے متعلقہ ایک مسئلہ ہے، اگر جو چیز آپ نے غصب کی آپ لے کے آئے اور پھر آپ کے پاس آ کر اس کی قیمت میں چیز بڑھی، اگر جیسی آپ لائے تھے ویسی ہی ہے تو واپس کر دینا واجب ہے، جیسی لائے تھے کھو گئی قیمت دینا واجب ہے. یہ تیسرا مسئلہ ہے کہ چیز موجود ہے مگر اس کی حالت بدل چکی ہے، تو اس صورت میں جو چیز ہے یہ تو واپس کرنا ہی ہے مالک کو، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو اس کے اندر خرابی ہوئی، پہلے مسئلہ سن لیں، خرابی ہوئی، ساتھ ساتھ جو اس میں کمی ہوئی، خرابی ہوئی، اس کی حالت میں تبدیلی ہوئی، آپ کے لیے ضروری ہے کہ اتنی قیمت آپ مالک کو دے دیں. تو کتاب تھی 10 روپے کی تھی، اب استعمال سے یعنی بے احتیاطی سے استعمال کیا، پھٹ پھٹا گئی، اس کی قیمت اس وقت 6 روپے رہ گئی. اب یہ کتاب، اب آپ کتاب تو مالک کو واپس کریں گے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن ساتھ ساتھ 4 روپے اور آپ کو دینا پڑیں گے مالک کو، وہ 4 روپے کہ اس چیز کی قیمت میں آپ کے گھر میں رہنے کی وجہ سے کمی ہوئی. ایک گاڑی کی فرض کیجیے 60,000 کی، 70,000 کی، آپ نے کثرت سے اس کو استعمال کیا اور اس کو نقصان پہنچایا، اب وہ 70,000 کی گاڑی ہے اس وقت 40,000 کی 50,000 کی جا رہی ہے، تو یہ گاڑی تو مالک کو واپس کرنا ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو 20,000 روپے اس کی قیمت میں فرق آ گیا ہے، وہ فرق بھی آپ کو مالک کو دینا پڑے گا. یا اس کی ایک مثال جو توضیح میں موجود ہے کہ زیور تھا کسی عورت کا، وہ دوسری عورت نے یا کسی مرد نے لے لیا، مرنے کے بعد شوہر کے وہ میراث وغیرہ کے اندر صحیح تقسیم نہ ہوئی، غصب کر کے کوئی رشتے دار اس پر قبضہ جمع بیٹھا، اور اس کے بعد زیور ٹوٹ پھوٹ گیا، خراب ہو گیا، یا اس نے اس زیور کو پگھلا کے سونا بنایا، اب اس کے مالک کو واپس کرنا ہے. تو ضروری ہے جو حالت میں، جو جس حالت میں اس وقت، اسی حالت میں مالک کو واپس کرے، اور ساتھ ساتھ جو قیمت میں فرق آیا ہے وہ فرق بھی مالک کو دے. اور یہ جائز نہیں, سنیں یہ مسئلہ, یہ جائز نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں میں اس چیز کو دوبارہ پہلے جیسا کر کے واپس کرتا ہوں, یہ جائز نہیں. مثلا گاڑی ٹوٹ پھوٹ گئی ہے, اس کے اندر بہت ساری کمی آ گئی, اب 70,000 کے بدلے 50,000 کی قسمت اس کی قیمت ہو گئی. اب آپ یہ کہیں کہ میں نے گناہ کیا, غلطی کی تھی, میں اس گاڑی کو ویسا ہی بنا دیتا ہوں جیسے پہلے جب میں نے خرچ کیا, تو یہ جائز نہیں. بظاہر تو عقل کہتی ہے کہ یہ تو بڑی اچھی چیز ہے, یہی اس کو کرنا چاہیے, لیکن فقہ کے اعتبار سے یہ جائز نہیں. اگر وہ اس چکر میں پڑ گیا تو ایک گناہ پر دوسرا گناہ ہو جائے گا. کتاب پھٹ پھٹا گئی, اس نے کہا کہ اچھا اس کو واپس کرنا ہے, میں اس کو جلد چڑا کر صاف کر کے واپس کروں گا مالک. اگر یہ کیا تو ایک گناہ پر دوسرا گناہ ہو گیا, یہ اس کے لیے جائز نہیں. زیور تھا, ہار تھا, بنتا تھا, اسے پگھلا کر سونا بنایا, اب واپس کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے غلطی کی, اس کو میں دوبارہ اسی شکل میں تبدیل کر کے واپس کرتا ہوں جس شکل میں میں نے لیا, تو یہ جائز نہیں ہے. یہ ایک گناہ پہ دوسرا گناہ ہوگا, بلکہ جس دن آپ وہ چیز واپس کرنا چاہیں اس دن جو حالت ہے اسی حالت میں مالک کو دینا ہے. یعنی یہ اہمیت ہے حقوق النفس کہ آپ کے دل میں خوف خدا پیدا ہوا کہ یہ کتاب میں نے ناجائز ہے واپس کرنا, تو اب اتنی اہمیت ہے کہ اس کتاب کو اچھا بھی آپ نہیں کر سکتے, جس حالت میں اسی حالت میں رہیں گے ہاتھ لگانا اس کو حرام, لے جا کر مالک کو دیں اور ساتھ ساتھ اس کی قیمت دیں. تو غصب کرنے والے کو, گناہگار کو یہ حق نہیں کہ قیمت سے بچنے کو, جو اس کو فرق دینا اس ڈفرنس سے بچنے کے لیے وہ خود اس کو بنا کر دے, یہ جائز نہیں ہے, بلکہ وہ چیز مالک کو دے اور جتنا ڈفرنس ہے وہ ڈفرنس بھی مالک کو پے کرے. اور اسی طرح سے مالک کے لیے بھی یہ حق نہیں ہے, مالک کے لیے بھی حق نہیں ہے. فرض کیجیے آپ نے کتاب, ہم آپ کی کتاب لے کے آ گئے, ہم نے اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا, پھٹ پھٹ آ گئے, اب ہم واپس کرنے جا رہے ہیں, کتاب آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور وہ 4 روپے رکھ رہے ہیں کہ جو 4 روپے اس کتاب کی قیمت میں کمی آ گئی, تو مالک کے لیے یہ تو ہے کہ اپنی چیز دے, مگر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے, جیسی کتاب ہے ویسی بنا کے دو. یہ مسئلہ آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر پیش آتا کہ آپ ایک چیز, ایک ہم نے گناہ کیا, ہم تو گناہ گار, اب اپنے گناہ کے ازالے کے لیے, توبہ کے لیے وہ چیز ہم واپس کرنے جا رہے ہیں اور ساتھ میں پیسے لے گئے کہ بھائی اتنا نقصان پہنچا تھا یہ پیسے لے لیں. تو اکثر جگہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو مالک وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ نہیں میں پیسے ویسے نہیں لوں, جیسی میں نے چیز دی تھی ویسا ہی مجھے کر کے واپس کرو, مجھے تمہارے پیسے نہیں چاہیے. تو مالک اگر یہ کہہ دے تو اب مالک گناہگار ہو جائے. تو جو جس نے گناہ کیا ہے, چیز غصب کی ہے, اس کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ اس چیز کو دوبارہ پہلی اچھی حالت میں کر کے واپس کرے, نہیں, جس حالت میں اسی میں واپس کریں اور جو فرق ہے قیمت میں, جو ڈفرنس ہے وہ مالک کو ادا دیں. اسی طرح مالک کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کہے کہ نہیں مجھے پیسے ویسے نہیں چاہیے, میری تو جیسی چیز تھی ویسی بنا کے, گاڑی ٹوٹ گئی اس نے کہا کہ نہیں میں پیسے لے کے کیا کروں گا, کہاں مستریوں کے پیچھے چکر لگاؤں گا, تم جا کر اس کو بنا کر میرے حوالے کر, یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. بلکہ مالک کے لیے واجب کہ جب گناہگار آئے اور کہے کہ یہ چیز ہے, یہ اس کی قیمت ہے, یہ لے لیجئے, تو قبول کر لینا واجب ہے, اس کے اوپر شرط نہیں لگا سکتا ہے. البتہ دونوں اگر راضی ہو کر طے کر لیں تو دوسری بات, لیکن مجبور نہیں کر سکتا ہے. تو مسئلہ یہ بنا کہ اگر کوئی چیز خراب ہو گئی تو اسی خراب حالت میں واپس کرنا واجب ہے, اور اس کے ساتھ جتنی خراب اس نے کی ہے اس خرابی کی مقدار, اس کی رقم وہ ساتھ ساتھ دینا واجب. یہ ہو گیا پہلا مسئلہ, اور یہ مسئلہ بہت اہم ہے, اس لیے کہ اکثر اس سے نظر انداز بھی اس کو کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں, جبکہ حرام ہو جاتا ہے, گناہگار ہو جاتا ہے مالک یہ شرط لگانے سے کہ اس کو ویسا ہی کر کے واپس ہو. اب آیا دوسرا مسئلہ کہ ایک چیز ہم لے آئے اور لانے کے بعد ہم نے اسے اور بہتر بنا, ایک کتاب لے آئے اور اس کے بعد اس پر جلد چڑھا, ایک سونا کسی کا لے آئے اور اسے ہیرے جواہرات وغیرہ کٹا کر اس کے اندر اسے زیور کی شکل دے, ٹوٹی پھوٹی گاڑی لائے, رنگ کرایا, اس کی مرمت کرائی, پرزے بدلوائے, اب اس کو بہتر حالت میں ہم نے کر لیا, مکان ہم کو ملا تھا, ہم نے اس پہ رنگ روغن کیا, اس کی مرمت کی, اس میں بجلی کی نئی طرح سے فٹنگ کی, پائپ وغیرہ تبدیل کیے اور اب اس کو زیادہ بہتر حالت میں کر دیا. اسی سے مکان کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ مکان اچھی حالت سے تھا آپ نے استعمال کیا خراب ہو گیا اب آپ لوٹانا چاہ رہے ہیں مالک تو مالک یہ نہیں کہہ سکتا کہ جیسا تھا ویسا بنا کر دو رنگ کر کے دو یہ سب نہیں کہہ سکتا بلکہ وہ مکان دیجئے اور جتنا خرچہ اس کے اندر آئے گا وہ قیمت دے دیجئے آپ کی ذمہ داری ہو اور اب اس کا الٹا مطلب وہ یہ تھا کہ چیز ہم کو ایک خراب حالت میں ملی یا ایک عام حالت میں ملی ہم نے اس پر اپنی جیب سے خرچہ کر کے اس کو زیادہ بہتر بنا دیا اب واپسی کے وقت کیا صورت حال ہے تو اس میں بھی بالکل وہی مسئلہ ہے کہ جس وقت آپ کے دل میں گناہ کا خوف پیدا ہو اور آپ گناہ سے بچنا چاہیں اس وقت وہ چیز جس حالت میں اسی حالت میں مالک کو واپس کرنا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں اس کے اندر جو کچھ میں نے خرچہ کیا میں واپس کر رہا ہوں اور جو اس کی پرانی حالت تھی ویسا ہی میں اس کو دوں گا میں نے جلد چڑھائی ہے میں اپنی جلد اتار کر پرانی کتاب مالک کو واپس کروں گا نہیں یہ حرام جس حالت میں ہے اسی حالت میں مالک کو دوں کتاب تھی آپ نے اس پر جلد وغیرہ چڑھا دی خوبصورت بنا دیا کور وغیرہ لگا دیا اب واپس کرنے کا وقت ہے آپ نے کہا کہ جلد تو میری جلد میں نے چڑھائی اس کو آپ اکھاڑ کر نوچ کر آپ لے جائیں اور پھر کتاب مالک کو واپس کریں یہ حرام جس حالت میں آپ کی توبہ کے وقت وہ چیز ہے اسی حالت میں آپ مالک کو واپس کریں اور اگر دیکھیں مسئلے کی ہے سونا لے کے آئے تھے آپ نے اس کا بندا یا ہار بنا دیا اب آپ واپس کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو کیوں یہ ہار کی صورت میں دوں میں سونا لایا اسے پگھلا کر دوبارہ اس کو سونا بنا کر دوں تو اگر مالک یہ کہے کہ جس حالت میں ہے اسی حالت میں مجھے دو تو آپ کے لیے اس کی بات کا ماننا واجب اور اگر آپ نے نہیں مانی غصہ آ گیا اور آپ نے پرانی حالت میں اس کو واپس کر دیا مثلا سونا اس کو آپ نے جفر کی جو مکان کی مثال دی مکان رنگ کرایا آپ نے اس کے بعد الماریاں لگائیں فٹنگ کرائی ہوئی کی پائپ لائن وغیرہ نہیں ڈلوائی اور اب کہہ رہا ہے مالک اب آپ کو خوف خدا پیدا ہوا کہ میں نے گناہ کیا ہے یہ چیز واپس کرنا چاہیے اب آپ یہ ساری چیزیں اٹھا کر رنگ آپ نے خراب کر دیا اور بدل جائے گا وہ آئندہ جمعے کو آئے گا یہ ہے کہ مکان جو ہے اس حالت میں ہے مالک کہہ رہا ہے کہ مجھے اسی طرح دوں آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جس طرح لیا تھا اس طرح میں دوں گا یہ تو ساری میری محنت یہ آپ نہیں کر سکتے اور اگر آپ نے کر لیا اب آپ پر واجب ہے کہ جب یہ مکان پلٹا ہے تو یہ مکان بھی دیں اور ساتھ ساتھ جو کچھ بھی آپ نے ابھی اس میں تبدیلی کی ہے ان سب کی قیمت بھی مالک کو ادا کریں پھر ہم ہار کی مثال دیں گے سونے کا ایک ٹکڑا تھا ہم لے کر آ کر سنتے تھے اور اس سے ہم نے ہار بنایا ہم نے مالک سے خالی سونے کا ٹکڑا لیا اور ہار بنایا آج اور میں خدا پیدا ہوا اب ہم مالک کو واپس کرنا چاہتے ہیں مالک نے کہا کہ نہیں اسی ہار کی شکل میں مجھے واپس کرو پرانی حالت میں نہیں چاہیے آپ کے لیے واجب ہے کہ اسی ہار کی شکل میں واپس کرو اور آپ نے یہ سوچا کہ نہیں میں کیوں اس کو اس حالت میں دوں میں تو دوبارہ اس کو سونا بناؤں گا اور میں سونے کا ڈرا واپس کر دوں گا اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ واجب کہ جب سونے کا ڈرا مالک کو دیں تو وہ بھی دیں اور ساتھ ساتھ اتنی قیمت بھی دیں کہ جس سے یہ دوبارہ ہار بنوا سکے جو کچھ آپ نے اس میں دوبارہ گڑبڑ کی اس کو واپس کرنے کے بعد آپ وہ پیسے بھی دیں گے اگر کہ مالک سے آپ سونا لے کے آئے تو ڈرا ہار لے کر نہیں آئے لیکن کیونکہ آپ نے اس سے ہار بنا لیا اس لیے اب اگر آپ نے واپس ہار کو توڑ کر سونا واپس کیا تو مالک کی چیز تو دے دی لیکن واجب ہے کہ ساتھ ساتھ اتنے پیسے پھر دیں کہ جس سے وہ دوبارہ اس کو ہار بنا سکے یعنی جس شکل میں بیچ میں تھا وہ بنا سکے کتاب کی جلد آپ نے پھاڑ کر واپس کی کتاب تو واجب ہے کہ کتاب بھی دیں اور اتنے پیسے بھی دیں کہ مالک اس پر دوسرے جلد چڑھوا سکے جیسی جلد جس کی آپ نے پھاڑ لی وہ آپ کی اپنی جلد لیکن اب آپ اس کے مالک نہیں رہے اس کی مالک کو آپ پلٹائیں گے اگر آپ نے اس چیز کو پرانی حالت میں کرنا چاہ تو یہ چیز بھی دینا پڑے گی اور وہ پیسے بھی دینا پڑے گا استعمال نہیں آپ کو جتنی اضافہ کرے گا استعمال سے ختم نہیں ہوگی جن آپ نے جگہ کے مالک نہیں, اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ بیچ میں کیا, اس کا مسئلہ یہ کہ جس وقت آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں توبہ کرتا ہوں اور یہ چیز مالک کو واپس کروں, اس وقت اس کی جو کنڈیشن ہے اب اس میں تبدیلی نہیں ہونا چاہیے. بیچ میں فرض کیجیے بہت ہی اچھی بن گئی تھی, پھر آخر میں خراب ہونے لگی, اس سے فرق نہیں پڑتا, اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں. تعلق یہ ہے کہ جس دن آپ نے اپنے گناہ پر ندامت ظاہر کر یہ ارادہ کیا کہ یہ واپس کر دوں, اس وقت اس کی حالت ہے, بس اب اس حالت میں کوئی تبدیلی آپ کو نہیں کرنا. یہ ہو گیا ایک مسئلہ, اور اب اس کے اندر آخر کے دو تین بہت ہی اہم مسئلے رہ گئے. یہ اب تک کا ظالم کی طرف تو وہ کس طرح اپنے گناہ کو معاف کرے, لیکن فرض کیجیے ظالم معاف کرنے کو تیار نہیں, وہ چیز دبا کے بیٹھا, تو مظلوم جو ہے وہ کس طریقے سے اپنی چیز اس سے نکلوائے, اسے شریعت نے کتنے اختیارات دیے. یہ مسئلہ بہت اہم ہے اور بہت مفید ہے آپ کے کام آنے والا, اسے توجہ سے سنیے گا آئندہ دفعہ, پھر اس کی مدد سے آپ بہت سارے اپنے حقوق کے ختم کرنے والوں سے آسانی سے بدلہ لے سکتے ہیں, اور یہ شریعت کا بتایا ہوا طریقہ ہے. لیکن انشاءاللہ آئندہ جمعے کو عرض کے موضوع پر ہماری گفتگو مکمل ہو جائے. درود بھیجیے محمد والے گزشتہ جمعے کو ایک خاص موضوع پر سلسلہ کلام جاری تھا, حقیقی شیعت کی آئی, اور امام خدا رسول یہ حقیقی کون کون سے ہیں, اور شیعوں نے اپنے خدا اور رسول اور امام پاکستان کے شیعوں نے کیسے اپنے امام خود سے بنا لیے, اس موضوع پر گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. مگر گفتگو شروع کرنے سے اب جب خیال کرتے ہوئے کہ آج جشن آزادی منایا جا رہا ہے, قومی ترانہ گانے کا وقت تو نکل چکا ہے لیکن بہرحال ابھی دن تو باقی ہے, ابتدا میں کچھ باتیں جشن آزادی کی مناسبت سے اپنے پروگرام کے عنوان کا خیال کرتے ہیں. اگرچہ قرآن کریم کا تو صاف صاف اعلان ہے کہ الارض للہ, زمین صرف اور صرف خدا کی ملکیت, اس کے کسی ٹکڑے کسی خطے اور کسی بھی جگہ کے بارے میں یہ دعویٰ کیا ہی نہیں جا سکتا ہے کہ خلا قوم اس کی مالک ہے. ہاں یہ ضرور کہ جر سہا عباد صالحین کہ خدا اپنے نیک بندوں اپنی ملکیت والی زمین میں سے کسی ٹکڑے کا وارث بنا دیتا, خدا اپنے صالح بندوں, خدا نے شرط لگائی کہ میرے صالح بندے نیکوکار بندے مجھ سے ڈرنے والے اور میرا خوف کرنے والے بندے ان کو یقیناً ہم زمین کا کوئی ٹکڑا عطا کر دیتے, اور یہ پہچان کیسے ہو کہ کس کو خدا نے زمین عطا کی ہے اور کس نے خود سے قبضہ کر لیا ہے, تو سورہ حج نے بتایا کہ الذین امکناہم فی الارض, وہ لوگ جنہیں ہم زمین کا کوئی حصہ عطا کرتے جو ہماری طرف سے مالک بنے, الذین امکناہم فی الارض, وہ لوگ جنہیں ہم نے زمین عطا کی, ان کی علامت یہ ہے کہ اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر ولله عاقبۃ الامور, وہ نمازیں قائم کرتے ہیں, زکات کی ادائیگی کرتے ہیں, امر بالمعروف کرتے ہیں, نہی عن المنکر کرتے ہیں, اور بڑے سے بڑا کام بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکرانا وہ کام انجام دے دیتے ہیں, یہ سوچ کر کہ للہ عاقبۃ الامور, ہر کام کا نتیجہ خدا کے ہاتھ میں ہے, دنیا کی کوئی شخصیت دنیا کی کوئی ہستی دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو یہ وہ قوم ہے, یہ وہ ملت, یہ وہ گروہ جنہیں خدا نے آزادی کے ساتھ زمین کا کوئی خطہ عطا کیا, اور اس کے علاوہ اگر زمین کے کسی خطے پر زمین کے کسی ٹکڑے پر کوئی انسان کوئی قوم کوئی گروہ اپنا دعویٰ کر اپنی مملکت اسے قرار دے تو یہ خدا کی جانب سے ملنے والی آزادی نہیں. لیکن بہرحال آزادی جس حالت میں بھی, قرآن کریم آزادی کے سلسلے میں اہم ترین بات بتا رہا, اور اسی آیت سے ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا, آزادی بہتر ہے یا غلامی بہتر. جشن آزادی آج ہم منا رہے ہیں, ہماری گفتگو فقہی گفتگو ہوگی کہ آزادی بہتر ہے یا غلامی بہتر, آزاد ہونا واقعی اس کے اوپر جشن کرنا چاہیے یا آزاد نہ ہونے پر انسان کو جشن کرنا چاہیے. اس کی بہترین مثال قرآن کریم نے جو پیش کی وہ سورہ مبارکہ یوسف میں حضرت یوسف کا واقعہ، کہ جب یوسف دعا کر رہے کہ ربی ان سجنا احب الیہ مما یدعوننی الیہ، خدا بندہ میرے لیے قید خانے میں جانا، ان سجنا سجن قید خانہ، میرے لیے جیل میں جانا احب کو زیادہ پسند، میں زیادہ محبوب کرتا ہوں قید میں جانے کو، مما یدعوننی الیہ، اس کے مقابلے میں کہ یہ مجھے آزاد کر کے برائی کے کام کی جانے بلا رہے ہیں. یوسف کے سامنے زلیخا نے دو پیشکشیں رکھی کہ دیکھو پہلی مرتبہ تو تم میرے قابو سے آج کے باہر نکل گئے، عزیز مصر کے آ جانے سے زلیخا جو بند کمرے میں اپنی خواہشات نفسانی کی تکمیل چاہتی، حضرت یوسف اس مقام کے اوپر زلیخا کے پھیلائے ہوئے دام سے خدا کی تائید اور مدد سے نکل گئے. لیکن دوسرے مقام پر زلیخا نے ایک مرتبہ پھر پیشکش رکھی کہ یوسف اگر میری بات مانی، میری خواہش کو پورا کیا، تو میں تمہیں اسی حالت میں یعنی آزادی کی حالت میں رہنے دوں، اور اگر تم نے میری خواہش نہ مانی، میرے ساتھ گناہ میں شریک نہ ہوئے، تو میں تمہارے اوپر کوئی الزام لگا کر قید خانے میں بھیجوا دوں گی. آزادی مل رہی مگر گناہوں کے ساتھ، قید اور غلامی سامنے مگر تقوی اور پرہیزگاری اور اطاعت خدا کے ساتھ. پیغمبر خدا کے سامنے دو پیشکشیں آئیں، تو ایک مرتبہ یوسف نے دعا مانگی جو سورہ یوسف میں قرآن نے نقل کی کہ ربی خدا بندہ ان سجنا احب الیہ مما یدعوننی الیہ، ایسی آزادی جس کے ساتھ گناہ اس سے میرے لیے یہ قید یہ جیل یہ قید خانہ زیادہ بہتر. تو یوسف نے ایک معیار بتایا، حضرت یوسف نے ایک اصول ہر صاحب ایمان کے سامنے رکھا کہ یقیناً آزادی ایک بڑی نعمت، یوسف کو موقع ملا، یوسف قید خانے سے باہر آیا، لیکن ایک اصول یہ رکھا کہ اگر آزادی کے ساتھ گناہ آتے ہیں، اگر آزادی کے نتیجے میں نافرمانی الہی ہوتی، اگر آزادی تقوی اور پرہیزگاری کو ختم کرنے والی، تو اس آزادی سے وہ قید خانہ ہزار گنا بہتر ہے کہ جہاں انسان اپنے تقوی اور پرہیزگاری کا خیال کرتے ہوئے زندگی گزار سکتا. تو پہلا اصول یہ سامنے آیا کہ اصل چیز غلامی یا آزادی نہیں ہے، اصل چیز یہ دیکھنا ہے کہ کہاں گناہ سے بچنے کا موقع مل رہا اور کہاں پہ انسان کا ایمان، انسان کا تقوی اور انسان کی پرہیزگاری کا خاتمہ. تو اگر خالی آزادی مل گئی لیکن گناہوں کی ترغیب، تو یاد رکھیے کہ قرآن کی نگاہ میں یہ آزادی بہتر نہیں، قرآن اس آزادی کو اہمیت دینے کو تیار نہیں ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ اس سے بہتر وہ قید ہے کہ جہاں انسان اپنے ایمان اور تقوی کو برقرار رکھ سکتا ہے. یہ پہلی چیز. اور دوسری چیز جو عام طور پر روایات کے اندر بار بار تذکرہ آیا ہے آزادی، لیکن معصومین کی زبان پر جہاں لفظ آزادی وہاں آزادی کا کبھی یہ مطلب معصوم نے نہیں لیا کہ ایک زمین کے خطے میں کسی بیرونی طاقت سے ہٹ کر زندگی گزارو، بلکہ ہر مقام پر آزادی کا مقصد ہے آزادی فکر یعنی عمل کی آزادی، انسان دوسروں کی ذہنی غلامی کا شکار نہ ہو جائے. یہ آزادی نہیں کہ آپ ظاہری اعتبار سے آزاد ہیں لیکن اپنے ہر عمل میں، اپنے ہر قول میں، اپنے گفتار میں، کردار میں، نشست و درخواست میں، لباس میں، ہر چیز میں آپ ذہنی طور پر دوسروں کے غلام. یعنی اب اگر آپ شریعت کے کسی اصول پر عمل کرنا چاہیں تو آپ خود شرمائیں، خود آپ جھیپیں، خود آپ کا دل نہ چاہے کہ دوسروں کو یہ اطلاع مل جائے کہ یہ اتنا مولوی قسم کا آدمی، اور اس وقت آپ بڑے فخر یعنی شریعت کے اصولوں اس وقت آپ بڑے فخر سے عمل کرنے کو تیار ہو جائیں اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ فلاں مغربی مفکر نے اس کی تعریف کی ہے، فلاں سائنسدان نے اس کی تصدیق کی ہے، تب تو آپ بڑی خوشی سے شریعت کے اصول پہ عمل کریں کہ ہاں دیکھو روزہ، وضو، نماز، موسیقی، ان کے یہ فائدے اور نقصانات ہیں، وہ گناہ بھی یہی کہہ رہا ہے، اب تو آپ اطمینان سے عمل کریں. لیکن جس چیز کے بارے میں آپ کے پاس کسی دوسرے انسان کی، کسی سائنسدان کی، کسی مفکر کی سند نہ ہو، اس چیز پہ عمل کرتے ہوئے آپ گھبرائیں، آپ شرمائیں، آپ جھیپیں کہ اگر میں نے اس پہ عمل کیا لوگوں نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا، لوگ مذاق اڑائیں گے، لوگ مضحکہ اڑائیں گے۔ یہ ہے اصل آزادی اور غلامی کا معیار، کہ انسان کو ذہنی آزادی چاہیے، یعنی جو ہم مسلمانوں کی عام طور پر اور پاکستان کے مسلمانوں کی خاص طور پر یہ عادت بھی بن گئی کہ شریعت کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے بھی اس لیے گھبراتے ہیں، ہمیں معلوم کہ جو خدا نے کہا وہ صحیح، جو رسول نے کہا وہ برحق، جو امام نے کہا ہمیں ماننا، مگر ہم یہ سوچ کر ٹھہر جاتے ہیں کہ اگر ہم نے عمل کر لیا تو دوسرے ہم سے پوچھیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے، ہم دوسروں کو کیسے مطمئن کریں گے، ہمارا مذاق اڑایا جائے گا۔ چنانچہ کسی کی تلاش میں ہم ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے یہ فکر کرتے ہیں کہ کسی سائنسدان کا کوئی قول مل جائے، کسی مغربی مفکر کا کوئی جملہ مل جائے جس سے پتا چل جائے کہ داڑھی کے رکھنے کا بڑا فائدہ ہے، جس سے پتا چل جائے کہ موسیقی کے سننے کا بڑا نقصان ہے، تو اب ہم اس چیز پر فخر کے ساتھ عمل کر سکیں گے۔ یہ ہے اصلی غلامی جس سے اسلام ہمیں آزاد کرنا چاہتا ہے، جس سے اسلام ہمیں نکالنا چاہتا ہے کہ فطری آزادی حاصل کرو، یعنی حکم خدا پر عمل کرو چاہے تمام دنیا مل کے تمہارا مذاق اڑائے۔ اور یہ ایک اصول ہم نے سالے گزشتہ شوال کی انہی مجالس کے اندر انہی تقاریر میں آپ کے سامنے رکھا تھا، کہ یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ دنیا مذاق بھی انہی کا اڑاتی ہے کہ جو خود اپنے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے شرمائے، ورنہ بدتر سے بدتر کی بدتر کا مقصد ماحول کے اعتبار سے ہم کہہ رہے ہیں، ورنہ حکم خدا یا حکم رسول یا حکم امام معاذ اللہ بدتر ہو یہ اپنے انسانی تصور نہیں کر سکتی، یعنی معاشرے کے اعتبار بدتر سے بدتر حکم پر بھی اگر آپ سچے دل سے عمل کرنا چاہیں تو کوئی آپ کا مذاق نہیں اڑائے گا، کوئی آپ کو نہیں چھیڑے گا۔ ہاں جو فطری غلام ہے وہ مذاق اڑا سکتے ہیں، لیکن دنیا میں آپ کی عزت ہوگی، دنیا میں آپ کا احترام ہوگا۔ ہم نے سالے گزشتہ کی تقاریر میں کتنی مثالیں دی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے فقہ کے مسئلے بڑے مشکل ہیں، مغربی دنیا میں جا کر عمل کرنے سے بڑی پریشانی ہوگی، لوگ مذاق اڑائیں گے، لوگ پوچھیں گے۔ چنانچہ باہر سے آنے والے ہمارے پاس جو سوال لے کے آتے ہیں وہ یہی سوال ہوتے ہیں کہ یہ جو مشین سے ہم جانور ذبح کرتے ہیں آخر اس کو شریعت نے کیوں حرام قرار دیا، ہم کیا ضروری ہے کہ ایک مسلمان کلمہ پڑھ کر چاروں رگے اس کی ذبح کرے، باہر والے تو ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو اگر خدا نے کسی جانور کو مار دیا تو تم کہتے ہو یہ حرام ہو گیا، اور تم نے مارا تو وہ تمہارے لیے حلال ہو گیا، یہ کیسی عجیب و غریب بات ہے۔ تو باہر سے آنے والے یہ نہیں کہتے کہ اس کا مصلحت اور فائدہ کیا ہے، وہ کہتے یہ ہیں کہ ہمیں کوئی دلیل بتائیے جس سے ہم ان کو مطمئن کر سکیں، اور جب ان کو یہ دلیل بتا دی جائے کہ فرض کیجئے کہ اس سے کچھ خطرناک جراثیم مر جاتے ہیں، بڑے مطمئن چلے جاتے ہیں کہ ہاں اب ایک سائنس کا اصول، ایک ٹپ کا اصول ہمارے ہاتھ میں آ گیا۔ یہ غلامی اصل آزادی ہے کہ جو حکم خدا، آپ دنیا کے کسی خطے میں کوئی آپ سے سوال کرے آپ یہ کہہ کر اس کو جواب دیں کہ یہ ہماری فقہ کا مسئلہ، یہ ہمارے امام و رسول کا فرمان، اس میں اگر نقصان ہو تب بھی ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ ایسی آزادی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا کہ مسلمان کے پاس نہیں بلکہ مسلمانوں کے بدترین دشمن یعنی یہودیوں کے پاس یہ فکری آزادی موجود ہے۔ ہماری فقہ میں جتنے مسائل، اس سے زیادہ سخت مسائل یہودیوں کی فقہ میں، اسی سے اندازہ کر لیں کہ موسیٰ کی فقہ چند سو سالوں کے لیے آئی، اسے خود بخود ختم ہونا تھا، وہ ختم ہونے والی فقہ تھی، لیکن یہودی اس ختم ہونے والی فقہ کو آج تک زندہ رکھے ہوئے، تو یقینی طور پر اس کے مسائل آج کے زمانے میں نہیں چل سکتے، وہ زبردستی چلا رہے ہیں، اور ہمارے فقہ قیامت تک رہنے کے لیے آئی ہے، اس کے مسائل ہر دور میں عمل کیا جا سکتا ہے، ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے گھبرا جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم ذہنی طور پر غلام ہیں دوسروں، اور وہ ذہنی طور پر آزاد ہو چکے ہیں، اس سے بڑا کوئی ثبوت نہیں۔ عیسائیوں نے تحریف کی ہے اپنے دین، لیکن یہودیوں نے عقائد میں تحریف کی ہے، فقہ میں تحریف نہیں کی، تو جو مرضی میں فقہ کو ہزاروں سال کے بعد زندہ کیے ہوئے، صرف اس لیے کہ اسے کسی سے شرم نہیں آتی، اسے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی، اسے کوئی خوف نہیں ہوتا کہ اگر ہم نے خلا مسئلے پہ عمل کیا تو لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے. نتیجہ کیا؟ یقیناً کچھ سیاسی پہلو بھی ہیں ساتھ ساتھ، لیکن نتیجہ یہ کہ یہودیوں کا کوئی مذاق نہیں اڑاتا، ان سے کوئی نہیں کہتا کہ یہ اتنے تنگ نظر کیوں، ان سے کوئی نہیں کہتا کہ اس مسئلے کی وجہ بتاؤ، یہ سب ہمارے اوپر نظر کیوں گرتا ہے؟ اس لیے کہ ہم خود اپنے آپ کو ضعیف بنا کے بیٹھے ہیں، ہم نے خود اپنے آپ کو کمزور کر دیا، ہم تو خود اس فکر میں رہتے ہیں کہ ہر مسئلے کو کسی دلیل سے ثابت کریں، چنانچہ جب کوئی ہم پر اعتراض کرتا ہے ہم فوراً گھبرا اٹھتے ہیں. لیکن ہم سے زیادہ سختیاں یہودیوں کے ساتھ. مسلمان، شاید آپ کے علم میں ہو کہ آج کل ایک مسلمان فخر سے کہہ سکتا ہے کہ میں ختنہ کراتا ہوں، اس لیے کہ یہ مسئلہ عام ہو گیا ہے کہ یہودی بھی ختنہ کراتے ہیں. چنانچہ سب سے زیادہ اس کے ختنے کے مسئلے پر اعتراض ہونا چاہیے، لیکن سب سے کم مغربی دنیا سے اسی مسئلے پر اعتراض آتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ مغربی دنیا اچھی طرح سے جانتی ہے کہ یہودی بھی ختنہ کراتے ہیں، نہ ان کو شرم ہے، نہ انہیں جھجک ہے، اور نہ وہ اس چکر میں پڑتے ہیں کہ آخر اس کی مصلحت اور فائدہ کیا ہے. ہم اور آپ اس وقت مطمئن ہو جاتے ہیں جب ہمیں بتایا جائے کہ ختنے کی وجہ سے انسان کے پیشاب کا مقام کینسر سے محفوظ رہتا ہے. اب ہمیں اطمینان ہوتا ہے کہ ہاں کوئی ہم سے سوال کرے تو ہم اسے جواب دے دیں. لیکن یہودی ہزاروں سالوں سے اسی رسم پہ عمل کرتے آ رہے ہیں، نہ کسی نے ان پر اعتراض کیا، اور اگر کسی نے اعتراض کیا تو انہوں نے کبھی جواب دینے کی زحمت بھی گوارا نہ کی. ان کی استقامت کی وجہ سے ہماری جان بچی ہوئی، ورنہ اگر خالی مسلمان ختنہ کرتے تو آپ دیکھتے کہ اس ختنے کے مسئلے پر کتنے سارے اعتراضات کیے جاتے. وہ کیوں کیے جاتے؟ اس لیے کہ ہماری کمزوری دوسروں کو معلوم ہے کہ ہمیں خود اپنے مسائل پر اعتماد نہیں. ہم نے اس سے پہلے بھی سال گزشتہ یہ بتایا کہ یہودیوں کا اپنی فضا پر اتنی سختی کہ آج حکومت پاکستان اگر شراب پر پابندی لگانا چاہتی ہے تو کس طریقے سے خیال کیا جاتا ہے کہ مغربی دنیا کے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے، پاکستان کی اقلیتوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. چنانچہ کہا جاتا ہے کہ باہر سے آنے والے مہمانوں کو شراب دے دی جائے گی، پاکستان کے اندر رہنے والی اقلیتوں کو شراب مل سکتی ہے، عام پابندی اس پر نہ لگا سکتی ہے اور آثار ایسے ہیں کہ نہ لگائے گی. اس لیے کہ اسی وقت یہ شرماہٹ، اسی وقت یہ احساس کمتری کہ ہم دوسروں کو کیا جواب دیں گے جب لوگ کہیں گے کہ دنیا میں ہر جگہ کھلم کھلا شراب پی جاتی ہے، تم شراب پہ پابندی کیوں لگا رہے ہیں؟ ہم شرما رہے ہیں، ہم گھبرا رہے ہیں، جبکہ شراب کے بارے میں ہماری دفاع میں واضح طور پر یہ مسئلہ موجود ہے کہ جو شراب کو حلال سمجھے وہ واجب القتل، اسے قتل کرنا واجب ہے. صرف شراب کو حلال سمجھنے والا چاہے وہ شراب کو نہ بھی پیے، واجب القتل. لیکن اس کے بعد، اتنی تاکید کے بعد بھی ہم شراب کے مسئلے میں دنیا کا سامنا کرتے ہوئے گھبراتے ہیں. یہودیوں کی فقہ میں سور کا گوشت حرام ہے، یہودیوں کی فقہ میں سور کا گوشت جائز نہیں. وہ کتنے اعتماد سے اس مسئلے پہ عمل کرتے ہیں، ان سے کوئی سوال نہیں کرتا کہ تم سور کا گوشت کیوں نہیں کھاتے ہو. ہم سے سب سوال کرتے ہیں کہ بھئی تم بیئر سے کیوں بچتے ہو، تم ان شرابوں سے کیوں بچتے ہو، اور ہم تحقیق میں پڑھتے ہیں کہ سائنسدانوں نے کیا وجہ بتائی، لیکن کبھی یہودی وہ سور کے گوشت کی تحقیق میں نہیں پڑے. ان کی فقہ نے کہا حرام تو اب ان کے لیے سور کا گوشت حرام، یہاں تک کہ اگر ان کی ایئر لائن ہوگی اس میں بھی سور کا گوشت پیش نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسرائیل کی پوری مملکت میں سور کا گوشت کو فروخت کرنا قانونی جرم ہے. کسی مقام پر سور کا گوشت نہیں ملے گا، چاہے آپ 5 star ہوٹل میں جا کر ٹھہرے، آپ یہ کہیں کہ میں عیسائی ہوں، میرے نزدیک اس سے پسندیدہ کوئی غذا نہیں. جب تک کہ سرزمین اسرائیل میں آپ کو رہنا ہے، آپ اسرائیلی فقہ کی مخالفت نہیں کر سکتے. علی اعلان ان کے یہاں یہ کہ سور کا گوشت جو استعمال کرے گا وہ قابل سزا ہوگا. ہم جو ہمارے ان کے یہاں سور کے گوشت پر اتنی تاکید نہیں ہے، ان کی کتاب تالمود میں ہمارے قرآن اور احادیث کے ذخیرے میں شراب پر کتنی پابندی، لیکن ہم دوسروں کا خیال کر کر کے شرما جاتے ہیں اور چور راستے کھول دیتے ہیں. انہوں نے الگ اعلان کہا، یہودی، عیسائی آئے، مسلمان آئے، غیر مسلم آئے، کوئی بھی آئے، سور کا گوشت کو مملکت اسرائیل میں استعمال نہیں کر سکتا، اور انہیں اس کے اوپر فخر. تو اصل آزادی یہ کہ آپ اپنی فقہ کے مسئلے پر اگر یہ سوچ کر عمل کیا کہ فلاں نے یہ کہا تو کیا کمال کیا، اگر یہ سوچ کر عمل کیا کہ مغربی مفکر نے اس کی تعریف کی تو کیا کمال کیا، یہ اطاعت خدا تو نہیں ہوئی، یہ عصری غلامی ہے. آزادی یہ ہے کہ ہر اس مسئلے پر چاہے تمام سائنسدان متفق ہو کر کہہ دیں کہ اس فطری مسئلے میں اختلاف ہے. ذبیحے کا مسئلہ آپ میں سے جس کے دوست باہر ہوں گے کسی مغربی دنیا کسی مغربی ملک میں وہ کتنے شرماتے ہیں اس مسئلے میں. یہاں تک کہ مسلمان اس قابل نہیں کہ کسی ملک میں یہاں ان کی تعداد بہت بڑھ چکی ہے اس کو تو چھوڑ, کسی ایسے ملک میں جہاں ان کی تعداد تھوڑی کم اس قابل نہیں کہ اپنے یہ حکومت سے یہ اجازت حاصل کریں کہ ہم اپنا جانور الگ سے ذبح کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہماری فقہ اس جانور کو جسے مشین سے ذبح کیا گیا پاک اور حلال نہیں سمجھتی. مسلمانوں میں اتنی ہمت نہیں, اتنی جرات نہیں ہے, وہ آواز نہیں بلند کر سکتے. اس لیے کہ حکومتوں کو بھی معلوم کہ ہر مسلمان جو کسی غیر اسلامی ملک میں قدم رکھتا ہے سال دو سال تو ہر چیز سے احتیاط کرتا رہتا ہے, لیکن اس کے بعد سور میں گوشت بھی کھائے گا, شراب بھی پیے گا اور وہ مردار ذبیحہ بھی استعمال کرے گا. اس کے مقابلے میں یہودیوں کی آپ طاقت دیکھیں, مختصر سا گروہ یقیناً مانتے ہیں کہ کچھ سیاسی ان کو سہارا حاصل, کچھ معاشی سہارا حاصل, لیکن یہ اب حاصل ہوا. پہلی جنگ عظیم سے پہلے ہزار سال یہودیوں نے ذلت کی حالت میں گزارے, لیکن اس کے بعد بھی کتنی انہوں نے پابندی کی کہ پوری اصطلاح ہے, آپ حضرات ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. پوچھا کہ یہودیوں کا خاص ذبیحہ یہودیوں کے نزدیک بھی وہ جانور حلال نہیں ہے جسے خدا کا نام پڑھے بغیر ذبح کیا جائے, چاہے حفظان صحت کے کتنے ہی اصولوں کا خیال رکھا جائے, لیکن اگر خدا کا نام نہیں لیا گیا تو یہودی فقہ کہتی ہے کہ وہ جانور جائز نہیں, وہ جانور حلال نہیں. چنانچہ جس ملک میں یہودی ہوں گے چاہے ایک مختصر سی تعداد میں کیوں نہ ہو, وہ کبھی بھی اس گوشت کو استعمال نہیں کرتے ہیں جو حکومت کی جانب سے فروخت ہونے کے لیے بازاروں میں آتا ہے. وہ ہر ملک میں اپنا یہ حق منوا کے رہے ہیں کہ ہم اپنا جانور الگ ذبح کریں گے, ہم اپنا ذبیحہ الگ کریں گے اور اپنی فقہ کے اصولوں کی پابندی کرتے ہیں. آج نہیں, 100, 200, 300, 400 سال پہلے تک جب انتہائی ذلت کی حالت میں وہ زندگی گزار رہے تھے, نہ ان کو سیاسی سہارا تھا, نہ ان کو معاشی سہارا تھا, اس وقت بھی عین مغربی دنیا میں بیٹھ کر جہاں ذبیحے کا ذبح کرنے کا تصور نہیں ہے انہوں نے اپنے حق کو منوایا. اور آج بھی مسلمانوں کے پاس بچنے کا ایک ہی راستہ, ہماری فقہ میں تو خیر غلط لیکن ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ کی فقہ کے مطابق, کیونکہ یہودی بھی خدا کا نام لے کے جانور ذبح کرتے ہیں اس لیے وہ کوشر کا گوشت جو ہے وہ حلال ہے, پاک ہے, کھایا جا سکتا ہے. تو آج بھی آپ دیکھیں اخبارات میں رسالوں میں جو مسائل آتے ہیں تو ایک ہی جواب مسلمان علماء دیتے ہیں کہ کیونکہ آپ اس ملک میں خود ذبح نہیں کر سکتے اس لیے یہودیوں کے ذریعے میں یہودیوں کے ہوٹل میں جا کر کھا لیں, وہ گوشت آپ کے لیے ذبح شدہ ہوگا. ذرا آزادی فکر دے کے یہودیوں کہ کسی ماحول میں بیٹھ پوری کی پوری مملکت کے اندر ایک قانون ہے کہ حکومت جانور ذبح کرے گی ہائیجین کے انسان صحت کے اصولوں کے لحاظ سے, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے, ہم یہ گوشت نہیں کھائیں گے, خود اپنا حق منوا کے رہے. اس لیے کہ ذہنی طور پر آزاد, انہیں کوئی فکر نہیں, انہیں کوئی پریشانی نہیں کہ دنیا ان کا مذاق اڑائے گی یا نہیں. نتیجہ یہ کہ آج دنیا میں کوئی ان کا مذاق نہیں اڑاتا. مسلمان پر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ ذبیحے میں اتنی شرائط کیوں ہے, یہودی پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا بلکہ دنیا کی ہر مملکت نے قانونی طور پر ان کے اس حق کو تسلیم کیا ہوا. یہ ہے ذہنی غلامی ہماری اور ذہنی آزادی غیروں کی. یقینی طور پر ہم یہودیت کی تعریف نہیں کرنا چاہ رہے, ہم تو یہ بتانا چاہ رہے جو میرے مولا نے اپنی فوج سے کہا کہ اے میرے سپاہیوں ذرا دشمن کو دیکھ کر سبق حاصل کرو کہ وہ باطل پر ہو کر متحد ہیں اور تم حق پر ہو کر متفرق ہو. وہ باطل پر ہو کر ایک آواز میں اپنے قائد کی دعوت پہ لبیک کہہ رہے ہیں اور تم حق پر ہوتے ہوئے اپنے ایمان کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہو. تو مولا نے بتایا کہ معاویہ جیسے دشمن خدا سے بھی اگر عبرت حاصل کرنا ہے, نصیحت حاصل کرنا ہے تو حاصل کی جا سکتی. اور اس سے پہلے یہ دو مثالیں تو نہیں تھیں, اس سے پہلے گزشتہ سال کی تقریر میں ہم نے بتایا بھی کہ کتنے مذاق کی بات ہو سکتی ہے یہ واقعہ, لیکن کسی نے اس کا مذاق نہیں اڑایا. کتنے مذاق کی بات ہو سکتی ہے یہ واقعہ اگر پاکستان میں یہ پیش آئے, بلکہ پاکستان کے اخبارات اور رسالوں کے اداری آپ دیکھیں گزشتہ ایک دو ماہ سے کس طریقے سے حکومت کے کچھ کاموں پر انداز تذہیر مذہبی کا انداز اختیار کیا گیا. ہم اس حکومت کی تعریف نہیں کر رہے بلکہ ہم نے تو آزادی کے تصور ہی کو غلط کہا تھا, لیکن ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو اپنا احساس کم کری کہ فرض کیجئے تمام تمام رات تراویح کی محفلیں اگر ٹیلی ویژن سے ٹیلی کاسٹ بھی ہوتی یا ناپ آتی بھی یا تلاوت ہوتی بھی تو کس انداز میں اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اخبارات کے اور رسالوں کے اداریوں میں اسی قسم کے جملے پڑھنے میں آ رہے ہیں کہ بس آپ یہی کرتے رہیے اور دشمن کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا, ہماری نماز تراویح تمام رات ہوتی رہے گی اور اس کے نتیجے میں خدا بیٹھے بیٹھے ہم کو پتہ دے دے گا, انتہائی مذاق کے انداز میں. لیکن ذرا دیکھیں آپ, یہ واقعہ ہم نے پچھلے سال بیان کیا لیکن اس سال پھر بیان کر دینے کو دل چاہ رہا کہ دیکھیں مملکت کے اوپر حملہ ہو رہا ہے اور مملکت بھی کیسی, اسرائیل جیسی جس کے چاروں طرف دشمن ہی دشمن, ایک لمحے کی غفلت کرے اسرائیل تو اس کا فنا ہو جانا یقینی. کہا جاتا ہے کہ اس کو امریکہ کی جانب سے پورا اسلحہ مل رہا, لیکن ان کے جوش کی ہم بات کر رہے ہیں, جذبے کی بات کر رہے ہیں, ذہنی آزادی کی بات کر رہے ہیں. یوم السبت ہفتے کا دن, رمضان کا مہینہ ان کے لیے بھی مقدس, یہ خاص طور پر جو اس صدی میں رمضان آ رہے ہیں اس لیے کہ یہودیوں کا جو سال چل رہا ہے ان کے مقدس مہینے جو گزشتہ 10-12 سال سے ہمارے رمضان کے مہینے ہی کے اندر واقع ہو رہے ہیں. رمضان کا مہینہ یہودیوں کا یوم السبت ہفتے کا تہوار, اور ہفتے کے دن یہودیوں کے لیے کوئی کام کرنا بھی جائز نہیں, ہر کام ان کے لیے حرام سوائے انتہائی شدید ضرورت, وہ کوئی کام نہیں کرتے. مصر کی فوج نہر سوئز کو پار کر کے یہودیوں پہ حملہ کر رہی ہے, سامنے آمنے سامنے کا مقابلہ, پناہ ہونا یقینی, مگر اس وقت تک یہودیوں کی فوج نے ہتھیار نہیں اٹھائے. ذرا اس دشمن کو دیکھ جس کو یہ معلوم کہ اگر میں نے ذرا سی غفلت برتی تو مجھے پناہ کر دیا جائے, لیکن اس کے بعد بھی یہ حالت کہ اس وقت تک ہتھیار نہیں اٹھائے جب تک کہ سرحدی علاقوں سے دارالخلافہ میں یہ پیغام نہیں گیا کہ آج ہفتے کا دن ہمارے لیے جنگ کرنا حرام, ہم پر حملہ ہو چکا ہے, ہم اس وقت مقابلہ کریں یا نہ کریں. اور حکومت اسرائیل نے کوئی فتویٰ یا فیصلہ نہیں دیا, فوری طور پر ربی سے رجوع کیا گیا اور اس سے کہا گیا, یعنی ہماری اصطلاح میں سمجھ لیجئے کہ مجتہد عالم چیف ربی, اس سے مشورہ کیا گیا, اس کو بتایا گیا کہ یہ صورتحال پیش آئی, مملکت پہ حملہ ہو چکا ہے, دشمن آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ہفتے کا دن فقہ کے اعتبار سے آج عام حالت میں لڑائی حرام, آج کوئی کام نہیں کیا جا سکتا, ہم مقابلہ کریں یا اسی حالت میں رہیں. اور جب تک کہ وہاں سے فتویٰ نہ آئے کہ اس حالت کے اندر مقابلہ کرنا ضروری, اور وہ فتویٰ تل ابیب سے ہوتا ہوا سرحدی علاقوں تک نہ پہنچا, اس وقت تک اسرائیل کی فوج نے ہتھیار اٹھا کر دفاع تک نہ کیا بلکہ پیچھے ہٹتے چلے گئے. اتنی پابندی, بھلا آپ خود یہ سوچیے کہ ایک مسلمان تصور نہیں کر سکتا, وہ یہی کہتا ہے کہ میں فتویٰ حاصل کرتا رہوں, یہاں پتا نہیں کیا کر کیا ہو جائے گا, وہاں مملکت بنا ہو رہی, اور وہ مملکت جسے 2500 سال کی جس و جہد کے بعد حاصل کیا گیا, وہ مملکت بنا ہو رہی, نقصان ہو رہا ہے, اور کتنا نقصان ہوا کہ بعد میں کتنی پریشانی ہوئی اسرائیل کو اپنا علاقہ واپس لینے کے سلسلے میں, یعنی پوری تاریخ میں سب سے مشکل مرحلہ اسرائیل کے لیے یہی تھا, لیکن فقہ کی اتنی پابندی کہ دشمن کا حملہ اور ہم ہاتھ میں ہاتھ رکھے بیٹھے کہ جب تک کہ ہمارے مجتہد عالم کا فتویٰ نہ آ جائے ہم اس وقت تک کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے. دنیا نے نہ مذاق اڑایا, اخبارات نے نہ ڈالیے اسے, اور نہ کسی کامیڈی پروگرام میں یہودیوں کو اس بات کے اوپر برا بھلا کہا گیا کہ بھلا یہ بھی فتویٰ لینے کا وقت تھا, دشمن گردن دبوچ رہا ہے اور آپ فتویٰ حاصل کرتے پھر رہے, بلکہ تعریف کی گئی کہ جذبہ دیکھنا ہو تو ان کا دیکھو, ہمت دیکھنا ہو تو ان کی دیکھو, کہ اتنا احساس ہے اپنی فقہ کا, اتنا احساس ہے اپنے دین کے اصول کا کہ جان جا رہی ہے مسئلے کے خلاف ورزی ممکن نہیں. اس کے مقابلے میں ہم اور آپ معمولی سی بات سے شرماتے ہیں, مسئلہ معلوم کرتے ہوئے, فتویٰ معلوم کرتے ہوئے کہہ دیتا ہے پرکٹ ساتھی کہ ارے چھوڑو ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں کیا ضرورت ہے پوچھنے کی, اور ہم شرما کے سر جھکا کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. خود اندازہ کر لیجیے کہ اصلی آزادی کس کے پاس ہے اور حقیقی غلامی کس کے پاس ہے. اصل چیز ہے ذہنی آزادی, اور ذہنی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی فقہ پر ہر صورت میں عمل کرنا ہے, چاہے دنیا مذاق اڑانا شروع کر دے, چاہے ہماری عقلوں میں بات نہ آ رہی ہو, اور اس کے بعد نتیجہ نکلتا ہے ہے، خدا کا حضور ہے، اس دنیا کے اندر جو جتنا جہد کرے گا اسے انجام ملے گا، جو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا رہے گا اسے اس کا انجام اس کے سامنے آئے گا۔ چنانچہ یہودیوں نے اس مشکل ترین مقام کے اوپر بھی نئے سوئس کو عبور کر کے کہاں وہ مملکت کہ جس کا اپنا علاقہ نکلا جا رہا، اور کہاں اتنا انہوں نے حملہ کیا کہ دوسرے سرے پر آ کر قاہرہ کو خطرے میں ڈال دیا گیا۔ ہم کچھ بھی کہیں لیکن یہ وہی خدا کا فرمان ہے کہ اگر ایک یہودی بھی، اگر ایک عیسائی بھی، اگر ایک ہندو بھی اپنی طرف سے پوری جد و جہد کرے گا، خدا دنیا کے اندر یقیناً اس کا ساتھ دے گا اور بیچ میں مداخلت نہیں کرے گا۔ اور دوسری طرف اگر ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں تو چاہے خدا کے ماننے والے ہوں، امام کے ماننے والے ہوں، ہر وقت نازِ علی ہماری زبانوں کے اوپر ہے، نتیجہ کچھ نہ نکلے گا، آخر کچھ نہ ہوگا۔ جو ہمارے سامنے ہو رہا